بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پارٹ نمبر 3. آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو لازمی آزمائش اشاعت جماعت 9ویں اور 10ویں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 31 سے سنتے ہیں. ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کاروائی کے لیے ناگزیر ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے. صفحہ نمبر 32. چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں, یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے. جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو, جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو, کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے. ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے, بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے. اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا, اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے. اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے. بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرائیابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا, جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی. اگر تم اپنے ماں باپ سے خسر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے. اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو. یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا. جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا, جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا. صفحہ نمبر 33. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے. اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے. دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں, جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے. انہوں نے ہمیں پرورش کیا, ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی. جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے. ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں. ان کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے, اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں. تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں, اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں. اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی. صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو, ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے. اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو, اور جس طرح حکم دیں عمل کرو. اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو, بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو. نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے, انہیں آپ سلام کرنا چاہیے, ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے, ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے, ان کے سامنے با ادب بیٹھنا چاہیے, ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے. استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے. صفحہ نمبر 34. باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کی پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددھیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی ہے۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باپ میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق ضرور رکھنا چاہیے۔ پھپھی اور پھپا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے۔ بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے، تم ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح مامو ممانی، خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر، جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ دل کی بے فکری سے ادھر ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں، بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے، بعد اس کے کہ جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتے دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ ماخوذ از مقالات مولانا محمد حسین آزاد، دل جلد دوم، مرثیہ آغا محمد باقر، مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ بے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جیم، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دال، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ہا، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، رشتہ ایک پیوند ہے، نمبر 1 خدائی، نمبر 2 دنیاوی، نمبر 3 لازمی، نمبر 4 مصنوعی۔ بے، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، نمبر 1 بہن بھائی کو، नंबर दो दोस्तों को, नंबर तीन माँ बाप को, नंबर चार पड़ोसियों को। जीम, दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के हैं। नंबर एक नज़ारे, नंबर दो रिश्ते, नंबर तीन अहकामात, नंबर चार मज़े। दाल, सफ़ा नंबर 37, दाल रिश्तों की रियायत और पाबंदी को कहते हैं। नंबर एक कानून फ़लसफ़ा, नंबर दो कानून शहादत, नंबर तीन कानून कीमिया, नंबर चार कानून अदब। हाँ, बुज़ुर्गों की खिदमत से हासिल होती है। नंबर एक खुदा की खुशनुदी, नंबर दो दुनिया की दौलत, नंबर तीन इज़्ज़तदार मुलाजमत, नंबर चार दुनिया की नेमतें। सवाल नंबर तीन, दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगहें पुर कीजिए। अलिफ, तुम अपने माँ बाप से खुदसर रहे हो तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे डैश रहे। बे, जब तुम डैश होगे तो उसी तरह तुम्हारे खुर तुम्हारी खिदमत करेंगे। जीम, जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है डैश के फैज़े परवरिश से हासिल होती है। दाल, जिस शख्स को बुज़ुर्ग की तज़ीम की आदत होगी वो डैश की इबादत भी दिल से करेगा। हाँ, अव्वल मर्तबा बुज़ुर्गी का दुनिया में डैश का है। सवाल नंबर चार, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, जो माँ बाप के हकूक़ परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हकूक़ नेमत को क्या पहचानेगा। बे, माँ बाप को खुश करने से खुदा खुश नहीं होता। जीम, वालदैन के अहकाम फ़कत हमारे फ़ायदे के लिए हैं। दाल, उस्ताद का रुतबा बाप के बराबर नहीं है। हाँ, उस्ताद नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। सफ़ा नंबर 38। सवाल नंबर 5, अगर मैं वज़ीर तालीम होता कि ज़ेरे उनवान 400 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। जुमले के अज़ा, जुमले के असल अंसर दो हैं। नंबर एक मुब्तदा, नंबर दो खबर। मुब्तदा वो शख्स या शय है जिसका ज़िक्र किया जाता है। खबर, जो कुछ उस शख्स या शय की निस्बत ज़िक्र किया जाए। मसलन, अहमद आया, वो गया। मुब्तदा अहमद, आया खबर, वो मुब्तदा, गया खबर। सवाल नंबर 6, 10 ज़ेल जुमलों में मुब्तदा और ख़बर की निशानदही कीजिए। अकरम गया, बच्चा कूदा, बानो आई, ज़ैन रोया, अब्बू आए। सरगर्मी, तुलबा ननियाल और ददियाल के रिश्तों का चार्ट तैयार करके क्लास में आवेज़ा करें। हिदायत बराए असातज़ा कराम, नंबर एक सिला रहमी का मफहूम वाज़ कीजिए, नंबर दो रिश्तों के एहतराम की ज़रूरत और अहमियत उजागर कीजिए, नंबर तीन तुलबा को गुरोहों में तकसीम कीजिए, हर गिरोह को दो दो पैराग्राफ उनसे मुतालिक सवालात के साथ तफवीज़ कीजिए कि पढ़ें और सवालात के जवाब तहरीर करें। सफ़ा नंबर 39, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, विलादत 1912, वफ़ात 2005। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। नाजरा कुरान घर पर पढ़ा, वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में सानवी जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से एमए और नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी और डीलेट की डिग्रियां हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती हिंदुस्तान में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए। 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आए और इस्लामी यूनिवर्सिटी कराची में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबाए उर्दू के तौर पर तायुनात किया। अल्लामा आई आई काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी सदर शोबाए उर्दू मुकर्रर किया। डॉक्टर साहब एक बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ, माहिर लसानियात, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी जबानों पर अबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तसनीफी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने तमगे, एवॉर्ड और स्पॉस नामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती एवॉर्ड सितारा इम्तियाज से नवाजा। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं। सफ़ा नंबर 40, नज़रियाए पाकिस्तान। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कुफ्र इल्हाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डटकर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग दिया। उनके असर से शाहजहां और इसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बहमी निफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। मरहटों और हिंदुओं के कई ग्रुप ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया, लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। चुनाचा सन 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी इक्तदार मुस्तहकम हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी ना हो सकी। उस ज़माने में सर सैद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की इखलाकी और तहजीबी इसलाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। सन 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ्फुज चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से भी महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका जबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैद ने मुसलमानों को हिंदुओं की इस कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। फिर सर सैद के एक रफीक नवाब मोहसिनुल मुल्क ने सन 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़ख्म पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया और सन 1911 में उसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। सफ़ा नंबर 42। इसी ज़माने में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنکٹن تحریک بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ صفحہ نمبر 43۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ صفحہ نمبر 44۔ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل ہیں، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پیج نمبر 45۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبوراً ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ صفحہ نمبر 46، مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے۔ بے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ جیم، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ دال، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ ہا، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 3، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، نمبر 1 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، نمبر 2 حضرت مجدد الافثانی، نمبر 3 مولانا شوکت علی جوہر، نمبر 4 مولانا محمد علی جوہر۔ بے، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی، نمبر 1 انگریزی زبان، نمبر 2 فارسی زبان، نمبر 3 سنسکرت زبان، نمبر 4 ہندی زبان۔ صفحہ نمبر 47، جیم، پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، نمبر 1 1910 میں، نمبر 2 1911 میں، نمبر 3 1912 میں، نمبر 4 1913 میں۔ دال، نظریہ پاکستان کا مقصد ہے، نمبر 1 اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا، نمبر 2 سیاست کرنا، نمبر تین اسلامی و فلاحی مملکت بنانا، نمبر چار اسلامی اصولوں کا یاد کرنا۔ کتاب کا پارٹ نمبر تین یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر فور میں سنیے۔